والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال تبارك وتعالى في نفس السورة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقال جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. حقیقت و لوازم ایمان کے ضمن میں جو دو گفتگویں اس سے قبل ہو چکی ہیں ان میں سے پہلی گفتگو میں ایمان کے لفظی معنی اور ایمان کے اصطلاحی مفہوم پر بحث ہوئی. دوسری اور پچھلی تقریر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایمان کے موضوع پر گفتگو ہوئی. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایمان کا موضوع بھی بالکل وہی ہے جو فلسفے کا موضوع ہے، اس لیے کہ فلسفہ بھی اپنی جملہ شاخوں سمیت، یعنی میٹا فزکس، سائیکالوجی، ایتھکس، اپیسٹیمولوجی، یہ مختلف شاخیں ہیں جن میں عہد جدید میں فلسفے کے علم کو تقسیم کر دیا گیا. جیسے جیسے علم بڑھ رہا ہے، کسی زمانے میں علم طبیعیات صرف ایک شے کا نام تھا، اب آپ کو معلوم ہے فزکس علیحدہ ہے، کیمسٹری علیحدہ ہے، بایولوجی علیحدہ ہے، پھر فزکس کی نہ معلوم کتنی شاخیں ہو چکی ہیں. تو جیسے جیسے علم انسانی بڑھ رہا ہے، علوم جو ہے ان کی بھی شاخ در شاخ تقسیم ہوتی جا رہی ہے. تو فلسفہ بحیثیت مجموعی اس کائنات کے ان حقائق کی تلاش کا نام ہے جن تک انسان کی رسائی حواس کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی. جو حقائق ہیں اس کائنات کے، ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک وہ کہ جن تک رسائی ہمارے حواس کے ذریعے سے ممکن ہے، جن سے جو کچھ ہمیں معلوم ہوتا ہے اسے ویریفائی کیا جا سکتا ہے، اس کی توثیق ہو سکتی ہے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے، چاہے ابتدان کوئی نظریہ ہو، کوئی خیال ہو، لیکن اس میدان میں نظریے اور خیال کو علیحدہ رکھا جاتا ہے اور ثابت شدہ حقیقت کو علیحدہ رکھا جاتا ہے، اور ثابت شدہ حقیقت وہی مانی جاتی ہے جسے انسان ویریفائی کر سکے، جس کی توثیق کی جا سکے. اس میں جیسے جیسے انسان کے ذرائع میں اضافہ ہوا ہے، پہلے حواس میں سے مصدر ہماری یہ بصارت تھی، ہمارے پاس صرف یہ ہماری آنکھ تھی جس سے ہم دیکھتے تھے، اب اس آنکھ کے لیے ایڈز ہیں، بہت سی مزید اس کے لیے اس کی صلاحیت کو بڑھانے والی چیزیں، مائکروسکوپ ہیں، جس میں کہ ہم بہت چھوٹی چیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ بھی اصل میں ہمارے اس حواس ظاہری میں سے ایک حص کے اندر توسیع ہے، یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے. یا ہمارے پاس ٹیلیسکوپ ہے کہ جس سے ہم بہت دور تک کی چیزیں اب دیکھ سکتے ہیں، تو یہ بھی اسی حص کی توسیع ہے. تو یہ جو علم کا حصہ ہے، یہ جتنا بھی بڑھ رہا ہے، وہ حواس ظاہری ہی کے ضمن میں انسان کے پاس مزید جو ذرائع ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ فیلڈ وہی رہے گا، نوعیت نہیں بدلی ہے، صرف یہ کہ اس کے دائرے کی توسیع ہو رہی ہے. اس کے برعکس جو علم کا دوسرا شعبہ ہے جس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں، ما بعد الطبیعات اس میں ہے، نفسیات اس میں ہے، اخلاقیات اس میں ہے، اسی میں پھر سوشل سائنسز کا اضافہ کیا گیا ہے، اس میں معاشیات ہے، اس میں پولیٹیکل سائنس ہے، اس میں عمرانیات، یہ تمام شعبے جو ہیں ان کا تعلق اس حصے ظاہری سے نہیں ہے، بلکہ اس میں سب سے پہلا جو گوشہ ہے یعنی ما بعد الطبیعات، اس میں انسان اس کائنات کی کلی حقائق کو معلوم کرنا چاہتا ہے. سائنس میں تمام حقائق جو ہے وہ ایک ایک کر کے پیس میل ہم جو ہے معلومات جمع کرتے چلے گئے ہیں، لیکن یہ ضرورت انسان کی ہمیشہ سے تھی کہ اس دنیا میں اپنی زندگی میں رویے کو متعین کرنے کے لیے اسے یہ معلوم ہو کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، میرے سفر کا آغاز کیا ہے، میری منزل کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، میں از خود پیدا ہو گیا یا یہ کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور اگر کوئی میرا پیدا کرنے والا ہے تو میرا اس سے کوئی رابطہ ہے یا نہیں ہے، میں اس کی احکام کا کوئی پابند ہوں یا نہیں ہوں، اگر ہوں تو پھر ان احکام کو جاننے کا ذریعہ کون سا ہے. یہ در حقیقت وہ سوالات ہیں کہ پہلا انسان جو اس دنیا میں ہوا اس کو بھی ضرورت تھی کہ اس کے ضمن میں کوئی نہ کوئی رائے وہ معین کرے، اور آخری انسان جو اس دنیا میں ہوگا اس کی بھی یہ ضرورت ہوگی. اور یہ وہ کلی حقائق ہیں جن تک رسائی سرے سے ممکن نہیں ہے حواس کے ذریعے سے. آج ہم کتنا بھی بوسٹ کر سکیں، کتنا بھی فخر کر لیں، کتنی بھی ہم جو ہے لنترانیوں کے دعوے کر لیں، لیکن معلوم ہے کہ آج بھی ہماری سائنس جو ہے ان سوالات کا جواب دینے سے بالکل عاجز ہے. ان سوالات کا کوئی حتمی جواب آج کی سائنس کے پاس بھی نہیں ہے، بلکہ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ وہ تسلیم کر لیتی ہے سائنس کہ یہ ہمارے دائرے سے باہر ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیز ہمارے دائرے سے باہر ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ زندگی کے بعد بھی انسان کا کوئی تسلسل ہے اس کی زندگی کا یا نہیں ہے، موت کے بعد بھی، یہ ہمارے دائرے سے خارج ہے. لہذا جو اصل سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہے، اصل سائنسی طرز عمل یہ ہے کہ وہ خود تسلیم کر لے کہ یہ ہمارا دائرہ نہیں ہے. در حقیقت وہ لوگ اپنے دائرے سے تجاوز کرتے ہیں جو سائنسدان ہونے کا دعویٰ کر کے اس میدان میں قدم رکھتے ہیں، جبکہ میں نے عرض کیا کہ یہ انسان کی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے. تو اس ضرورت کو ٹیکل کرنے کے لیے اب ایک تو وہ حکماء اور فلاسفہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپائیں اور عقل اور منطق کی روح سے بات کو سمجھنے کی کوشش کی. تو جو کچھ عقل اور منطق کے ذریعے سے انسان کو ملا ہے آج تک، وہ اس کا نام فلسفہ ہے. کوئی فلسفی، کوئی دانا، کوئی حکیم، ان میں بھی دو قسموں کے لوگ ہمیشہ مانے گئے ہیں. ایک وہ جنہوں نے خالص منطق پر انحصار کیا ہے، یعنی حواس خمسہ سے ظاہر شدہ حقائق اور پھر اس پر منطق کا جو بھی استنباط اور استنتاج کا عمل ہے، جنہوں نے صرف اس پر دار و مدار رکھا ہے، وہ خالص فلسفی ہیں. اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کے ساتھ کچھ اپنی انٹیوشن کو، کچھ جو جسے آپ کہتے ہیں کہ میں یہ چیز وجدانی طور پر جانتا ہوں، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، میں نے دیکھا نہیں، میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے. تو جن لوگوں نے کچھ وجدان کو اور اپنی فطری اور طبی اندر کی جو رہنمائی ہے اس کو بھی اختیار کیا ہے، ان کو حکما کہا جاتا ہے. لقمان حکیم اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے. اور بھی سیجز کا لفظ جو آتا ہے انگریزی میں، سیجز، ایک ہے فلاسفرز، ایک ہے سیجز. یہ سیج وہ لوگ کہلاتے ہیں کہ جنہوں نے صرف منطق پر دار و مدار نہیں رکھا، بلکہ فطرت کی وہ رہنمائی جو انسان کے اپنے اندر ہے، جس کے لیے کہ عام طور پر لفظ وجدان یا انٹیوشن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جنہوں نے ان دونوں کو جمع کیا ہے وہ خالص فلسفی نہیں ہے بلکہ حکیم ہے. البتہ ایک ہمیں تسلسل ملتا ہے، وہ ہے انبیاء کرام. وہ ہمیں ان حقائق پر مطلع کرتے ہیں اس دعوے کے ساتھ کہ ہمارے پاس ایک بالکل تیسری سورس آف نالج ہے، تیسرا ذریعہ علم ہے، اس کا کوئی تعلق حواس خمسہ یا حواس ظاہری سے نہیں ہے. اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ ہماری ریزننگ سے، ہماری انٹلیکٹ سے اور ہماری سوچ بچار سے اور ہماری منطق سے نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمیں ایک اور ہی ذریعہ ہے جس کا نام وحی ہے، جو تمام انسانوں کے پاس نہیں ہے، جو اس کائنات کا خالق صرف سلیکٹڈ لوگوں کو اس ذریعے سے اس کائنات کی حقیقت پر مطلع فرماتا رہا ہے. ہم وہ لوگ ہیں، ہمیں اللہ نے منتخب کیا ہے، چن لیا ہے اور ہمیں اس ذریعے سے ان حقائق پر مطلع فرمایا ہے. اب ہم تمہیں وہ حقائق بتا رہے ہیں. یہ ہے جنہیں ہم انبیاء کہتے ہیں، ان کا دعوی نبوت کہلاتا ہے اور ان کے دعوے کی تصدیق کا نام ایمان ہے. یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ کم سے کم سیگس کا جہاں تک تعلق ہے، پچھلی مرتبہ یہ لفظ میں نے استعمال نہیں کیا تھا، آج میں نے چاہا کہ جن حضرات کو بھی علمی دلچسپی ہے وہ ان دو الفاظ کے فرق سے بھی آج واقف ہو جائیں کہ فلاسفر کسی اور کا نام ہے اور سیجس کسی اور کو کہتے ہیں. حکما جسے کہا جاتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے قرآن میں جو دی گئی ہے وہ لقمان ہے، لقمان حکیم. ان کے لیے لفظ مختلف استعمال ہوگا فلسفے کی نسبت سے، لیکن یہ کہ یہ جو حکمت ہے اس کا نقطہ آغاز وہ احساس ہے، وہ شعور ہے کہ جو کانفیوشس کے ایک جملے کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کائنات کے جو اصل حقائق ہیں وہ ہمارے حواس کی سرحدوں سے ماورا ہیں. اصل حقیقت ہے وہ ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تو اپیئرنس ہے. آل دیٹ گلیٹرز از ناٹ گولڈ. ہماری نگاہ دھوکہ کھا جاتی ہے، طرح طرح کے مغالطے لاحق ہو جاتے ہیں، ہیلوسینیشنز ہو جاتی ہیں، انسان کچھ دیکھنے لگتا ہے جبکہ خارج میں کچھ نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے، حواس ظاہری ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن یہ مغالطے سے مبرہ نہیں ہے، ان کو مغالطے ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے جو بھی حقائق نظر آ رہے ہیں ان سے پیچھے جو اصل حقائق ہیں پس پردہ، وہ ہے اصل حقیقت. بعض حضرات نے بعد میں چاہا تھا کہ میں وہ جملہ لکھوا دوں، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب جمعے کے بعد اس کی مہلت نہیں ہوتی. میں آج دوبارہ آپ کو وہ کنفیوشس کا جملہ سنا رہا ہوں، دیر از نتھنگ مور ریئل دین وٹ کین ناٹ بی سین اینڈ دیر از نتھنگ مور سرٹن دین وٹ کین ناٹ بی ہرڈ. اب یہ جو ہے سماعت اور بصارت، ویسے تو حواس خمسہ پانچ گنے گئے، لیکن یہ کہ سماعت اور بصارت ان میں بنیادی ہیں، سم و بصر. قرآن مجید نے بھی زیادہ امفیسائز انہیں کو کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان دونوں کے حوالے سے کنفیوشس یہ کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کے اصل حقائق وہ ہے کہ جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتے، اور سب سے زیادہ یقین کے قابل وہ باتیں ہیں جو ان کانوں سے نہیں سنی جا سکتی. یہ حکمت کا نقطہ آغاز ہے. اب جو لوگ اس نقطہ آغاز پر پہنچ چکے ہوں ان کا معاملہ اور ہوگا، اور جو ابھی یہاں تک نہیں پہنچے وہ اپنے حواس ہی کی جو بھی دریافت ہے اور اپنی عقل اور منطق کے جو بھی جولانیاں ہیں اس کے میدان میں لگے رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں، اب آپ نے دیکھا میں نے آج جو آیات شروع میں پڑھی ہیں، کہ سورہ فاتحہ کے فوراً بعد سورہ بقرہ کا جب آغاز ہوتا ہے تو ایک تو وہ فرق جو میں نے عرض کیا کہ نبیوں اور فلسفیوں یا حکیموں کے مابین ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ نبی جو کہتا ہے وہ دعوے سے کہتا ہے، یقین کے ساتھ کہتا ہے، یہ دعویٰ کر کے کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ جو ذریعہ علم ہمارے پاس ہے وہ ہر شک و شبے سے بالا تر ہے. ہمارے عقل کی جوانیاں ہوں، ہماری حواس کی دریافت ہو، یہ تمام جو ہے شکوک و شبہات سے مبرہ نہیں ہے، جبکہ وہی ہر شک و شبے سے بالا تر ہے. لہذا یہ فرق ہو گیا. بڑے سے بڑا فلسفی جو ہے دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ الحق ہے، دس از دی ٹروتھ، اور کوئی اس کے اندر کسی غلطی کا امکان نہیں، جبکہ نبی جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے. لہذا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں یہی چیز سامنے آئی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اب ان کی شرح کیا کی، الذین یؤمنون بالغیب. وہ حکمت کے مقام تک جو لوگ آ چکے ہوں، جنہوں نے یہ حقیقت جو ہے سمجھ لی ہو کہ اصل حقائق غیبی ہیں، یہ تو اپیئرنس ہے. اس دور میں بھی زیادہ ماضی بعید کی بات نہیں ہے، ماضی قریب میں انگلستان کے ایک بہت بڑے فلسفی بریڈلے کے نام سے گزرے، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، وہ یوں سمجھیے کہ کنفیوشس کے اس جملے کی ایک توسیع ہے، اس کی وضاحت ہے. ایک پوری کتاب لکھ دی اس شخص نے کہ جو کچھ اپیئرنس ہے جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت میں قابل اعتبار نہیں ہے، اصل شے تو وہ ہے جو پس پردہ ہے، وہ حقائق تو ہمیں نظر نہیں آتے. تو جو لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہوں، ایک تو ان کے اندر ایک ذمہ داری کا، اور دوسرے یہ کہ ان کو یہ حقیقت جو ہے ان پر منکشف ہو چکی ہو کہ اصل حقائق جو ہے حواس کی سرحد سے ماورا ہے. اس کے بعد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. اسی میں جو یوں سمجھیے کہ سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اسی طریقے سے تقریباً وسط میں غالباً 21واں رکوع ہے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے سورہ بقرہ کا، 21واں رکوع کی پہلی آیت ہے آیہ بر. ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا وہ درس نمبر 2 ہے، اس میں بھی جب ایمان کی 5 ایمانیات آئیں، فرمایا ایک نفی کی گئی پہلے، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف چہرے کر لیے جائیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. تو یہ ہے در حقیقت وہ چیزیں، بنیادی عنوانات ہیں ان چیزوں کے کہ جو نبیوں کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئے، اور ان چیزوں کے ماننے کا نام ایمان ہے. اس میں میں آج جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جو آرٹیکلز آف فیتھ جنہیں ہم کہیں گے، ایمانیات، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، مابعد الطبیعیاتی حقائق میں سے ان کے لیے ایک ایک عنوان متعین کیا گیا ہے. میں ذرا اس سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ جو فلسفیانہ سوالات میں نے پچھلی مرتبہ معین کیے تھے اور آپ کے سامنے ایک ترتیب سے رکھے تھے، میں ان کی ترتیب سے جواب دینا چاہتا ہوں کہ وہ حقائق جو ہے ماوراء الحس، ہمارے حواس، ماوراء الحواس جو حقائق جو انبیاء کرام کے ذریعے سے معلوم ہوئے ہیں، جو آسمانی کتابوں میں مندرج ہیں، جن میں سے کہ آخری اور کامل اور مکمل اور محفوظ کتاب قرآن حکیم ہے، ان وہ حقائق ہیں کیا، ان کو ذرا بڑی ترتیب کے ساتھ ذہن نشین کیجئے، اس لیے کہ یہ ہمارا بنیادی فلسفہ شمار ہوگا. اگرچہ لفظ فلسفہ توہین ہے، اس لیے کہ فلسفہ تو ذہن کی اٹکل پچو کا نام ہے، یہ ہے اصل حقائق. لیکن یہ ہے کہ اس اعتبار سے کہ ہم جدید اصطلاحات یا دوسری اصطلاحات کے حوالے سے بھی کچھ بات کو سمجھانا چاہتے ہیں ذہنوں تک پہنچنے کے لیے، تو اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ یہ گویا کہ ہمارا بنیادی فلسفہ ہے. سب سے پہلی بات وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں، یہ کائنات جو تمہاری حد نگاہ تک تمہارے سامنے پھیلی ہوئی، یہ حد نگاہ میں عرض کر چکا ہوں پہلے بڑی محدود تھی، اب بہت وسیع ہو چکی ہے، لیکن بہت وسیع ہو کر بھی بہت محدود ہے. آج تک بھی کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ یہ جو یونیورس ہے، یہ جو میٹیریل ورلڈ ہے، ورلڈ آف میٹر، یہ کہاں شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ ہم جہاں تھے وہیں ہیں. یہ ضرور ہے کہ آج سے چند سو برس پہلے کا انسان کائنات کا شاید اپنے ذہن میں تصور رکھتا ہو کہ یہ ہزاروں میل بڑی ہے، اور آج کا انسان جو ہے اسے وہ کروڑوں اربوں نہیں بلکہ وہ لائٹ ایئرز تصنیف کر کے اور ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز اور جتنی بھی اس کے پاس اعداد ہو سکتے ہیں ان سب کو شمار کر لے. لیکن یہ کہ اس کے باوجود ایک بات پہلے بھی تھی اور آج بھی تھی، وہ جو کہا لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی، ہر چند فلسفے کی چنا اور چنی رہی لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی. تو یہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے کہ ہمارے یہ جو حواس کی جو رسائی ہے وہ محدود ہے. بہرحال یہ کائنات جو بھی کچھ ہے، پہلی بات سمجھیے، نہ یہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی. اصطلاحاً کہتے ہیں یہ حادث ہے اور فانی ہے. ایک وقت معین پر یہ وجود میں آئی ہے اور ایک وقت معین تک وجود میں آئی ہے، الا اجل مسمى، وقت معین تک یہ رہے گی. یہ حادث بھی ہے فانی بھی. دوسری بات، البتہ ایک ہستی ایسی ہے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ایک لفظ میں آپ اس مفہوم کو ادا نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں ازلی ہے، ابدی ہے. ازل کا تصور بھی ہمارے ذہن میں جو ہے فائنائٹ ہے، اس لیے کہ یوم ازل کہہ دیتے ہیں، یوم ازل اگر کوئی شے ہے تو وہ تو محدود ہو گئی. لہذا ہمیں ایک ہی ہے کہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ کہ اس کائنات اور اس ہستی کے مابین جو نسبت ہے وہ خالق و مخلوق کی ہے. اس نے بنایا یہ بنی ہوئی شے ہے، وہ کریئٹر ہے یہ کریشن ہے۔ یہ تیسری بات ہے کہ وہ خالق ہے۔ معلوم ہوا یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کا وجود میں لانے والا ہے، اس کا صانع هو اللہ الخالق البارئ المصور، اس کا ایک خالق ہے، باری ہے، مصور ہے۔ اس نے اسے ایک وقت معین پر پیدا کیا ہے اور ایک وقت معین تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ پہلی حقیقت ہمارے سامنے آئی۔ اب اس ہستی کے بارے میں، وہ ہستی تنہا ہے، اکیلی ہے، واحد ہی نہیں احد ہے۔ واحد اور احد میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ واحد کے ساتھ دوسرے کا تصور آتا ہے، واحد اثنین ثلاثہ، وہ تو ایک نقطۂ آغاز ہے۔ احد صرف ایک اکیلی ذات، کوئی اس کے اندر کسی سنویت کا یا ثانویت کا کوئی گزر ہی نہیں کہ در وحدت دوئی عقلن محال است، اس کا کوئی سوال ہی نہیں۔ وہ صرف واحد نہیں ہے، الواحد القہار بھی قرآن میں آیا ہے، لیکن جو سورۃ الاخلاص ہے اس میں جو لفظ آیا ہے قل هو اللہ احد، یونیک ہستی ہے، نہ اس کی مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ مثیل ہے، نہ کفو ہے، نہ ہم پلہ ہے، نہ مد مقابل ہے۔ یہ آپ نے علماء کے خطبات میں، ان کی تقریروں میں سنا ہوگا، لا مثل له ولا مثال له ولا مثیل له ولا کفو له ولا ند له ولا ضد له۔ یہ کیا ہے؟ اب یہ سارے الفاظ بھی جمع کر لیں تو واقعہ یہ ہے جو بات کہنی چاہیے وہ ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس طرح کی ہستی کا کوئی تصور ممکن ہی نہیں ہے جس کی کوئی نظیر نہ ہو، جس کی کوئی مثل نہ ہو، جس کے کوئی مثال نہ ہو، جس کا کوئی مثیل نہ ہو، جس کا کوئی ہم پلہ نہ ہو، ہم کفو نہ ہو۔ ہمارے اس چھوٹی سی کھوپڑی میں ایسی ہستی آتی ہی نہیں۔ لہذا یہ کہ سارے الفاظ، یہ ساری جو ہے گرامر دہرانی پڑتی ہے اور ساری جو ہماری وکیبلری ہے وہ خرچ کرتی ہے، ہم کس لیے؟ تاکہ کچھ تو آ جائیں اس تصور کے قریب کہ وہ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ یہ ہے حضرت شیخ مجدد کے الفاظ جو وہ بار بار کہتے ہیں اپنے مکتوبات میں کہ اے عزیز یہ بات جان لے کہ اللہ کی ذات وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس تک نہ عقل کی رسائی، نہ تخیل کی، نہ وہم کی۔ اے بروز قیل و اے بروز وہم و قیل و قال من، اے وہ ہستی جو میرے وہم سے اور میرے قیل و قال سے ماورا ہے، وہ ہستی ہے الاحد، وہ ذات۔ البتہ اس کے ساتھ ہی یہ ہے، وہ یونیک ہے، واحد ہے، احد ہے، اور اب اس کے ساتھ دو باتیں اور، جس نقص کا تم تصور کر سکو، جس ذوف کا، احتیاج کا، وہ اس سے اعلیٰ ہے، ارفع ہے، منزہ ہے۔ نہ اس میں کوئی نقص ہے، نہ عیب ہے، نہ ذوف ہے، نہ احتیاج ہے، قطعاً ان تمام چیزوں سے ماورا۔ اور جس خیر اور خوبی کا تم تصور کر سکو، جس اعلیٰ قدر کا کوئی تصور تمہارے ذہن میں آئے، وہ جو کمال ہے یا جو جمال ہے، وہ تمام صفات کمال و جمال سے بتمام و کمال متصف ہے۔ یہ ہے اس ہستی کا تصور۔ یہ جو میں نے دو پہلو کہے ہیں، ایک کو تنزیہ کہتے ہیں، تنزیہ تسبیح، سبحان اللہ، وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ذوق سے، ہر احتیاج سے بالا تر، ماورا، منزہ، اعلی، ارفع، مبرہ۔ یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ اور الحمدللہ، تمام خوبیاں، تمام کمالات، تمام محاسن جن کا بھی ہم تصور کر سکیں وہ اس کی ذات میں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا لیے کلمہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اسی وجہ سے حدیث میں آیا سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ۔ سبحان اللہ سے میزان آدھی ہو جاتی ہے، میزان معرفت رب، اور الحمدللہ سے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہی دو ہمارے پاس ذرائع ہیں ذات باری تعالیٰ کے بارے میں کوئی تصور قائم کرنے کے لیے۔ اس دوسری بات کو قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے، لہ الاسماء الحسنا، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ اگرچہ ہم تعین کے ساتھ اللہ کے اسماء وہی مانیں گے جن کا ذکر آیا ہے قرآن اور حدیث میں، لیکن اصولی طور پر ہر خیر، ہر خوبی بتمام و کمال اس کی ذات میں موجود ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں کو جمع کیجئے تو اس کا نام ہے، یا تو عنوان قرار دے لیں، ایمان باللہ۔ یا اس کے لیے ایمان باللہ، یہ بھی ایک مرکب ہو گیا، اس کو آپ توحید سے تعبیر کریں، ایک لفظ توحید، یہ ہے ایمان کا پہلا حصہ. یہ بعد میں عرض کروں گا کہ اصل حصہ یہی ہے، بنیادی یہی ہے، یہ بعد میں میرا آج کی گفتگو کا ایک ذیلی عنوان ہے. لہذا پہلے تو یہ معین کیجئے کہ ایک بات تو ہمیں یہ معلوم، دوسری بات اب آئیے اس کائنات کے اندر جو ہماری ہستی ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ سوال تو یہی ہے، میں کون ہوں، کیا ہوں، یہ کائنات کیا ہے، اور اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں. ایک حصے کا جواب تو آ گیا، دوسرے حصے کا جواب یہ ہے کہ تم بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہو، نمبر دو، لیکن عام مخلوق نہیں ہو. اس نے جو کچھ آج تک پیدا کیا ہے اس کا نقطہ عروج تم ہو، کلائمیکس اللہ کی اب تک کی کریشن کا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے اعلیٰ تر کوئی ہستی، کوئی قادر نہیں ہے کہ پیدا کر سکے، اس کی قدرت لامتناہی ہے، لیکن کم سے کم یہ یقین کہ جو کچھ اس نے اب تک پیدا کیا ہے اس کی معراج کہہ لیں، اس کا نقطہ عروج کہہ لیں، اس کا کلائمیکس کہہ لیں، وہ انسان ہے، معمولی نہیں ہے. اے انسان اپنی عظمت کو پہچان. اقبال نے تو خوشحال خان خٹک کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا کہ اپنی خودی پہچان او غافل افغان. میں یہ کہا کرتا ہوں، اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے مستعار لیتا ہوں اسلوب علامہ اقبال سے، کہ اپنی خودی پہچان او غافل انسان، اپنے مقام کو پہچان، اپنے مرتبے کو پہچان. تو کریشن کا کلائمیکس ہے، نقطہ عروج ہے. اور بیدل نے جو بات کہی ہے، اب فارسی اس حد تک کوئی شخص سمجھے نہ سمجھے، میں اس شعر کی اس وقت وضاحت نہیں کروں گا. اس طرح کی گفتگو میں جو میں کر رہا ہوں، ہر بات ہر شخص کے سمجھنے کی نہیں ہوتی. ہر شخص یہاں پہ ظاہر بات ہے کہ یہاں تو لیول آف کانشیسنیس اور فکر اور فہم کی سطح جو ہے کافی مختلف ہوگی، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے ان لوگوں کے لیے بھی، ہر دو عالم خاک شدھ تا بست نقش آدمی، اے بہارے نیستی اس قدر خود ہوشیار باش. صرف یہ کہ آخری الفاظ تو سمجھ لیے ہوں گے، از قدر خود ہوشیار باش، اے انسان اپنی عظمت اپنی قدر کو پہچان. اور یہی وہ بات ہے جو اس سے پہلے بارہا میں نے اپنی تقریروں میں کہی ہے، سورہ حشر کا جو آخری حصہ ہے اس میں جو فرمایا گیا، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اپنی عظمت سے غافل ہو گیا انسان، اپنے آپ کو بھی نرائے ایک حیوان سمجھے بیٹھا اور کچھ بھی نہیں. یہ در حقیقت نقد سزا اس دنیا میں ملی ہے انسان کو، جبکہ اس نے اللہ سے منہ موڑ لیا، تو اس نے اپنی بھی حقیقت جو ہے وہ صرف یہی سمجھی کہ میں صرف ایک حیوان ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. تو جب اس سطح پر انسان حیوانیت کی سطح پر آئے گا تو سوائے فسق اور فجور کے اور کس چیز کی توقع کریں گے آپ اس سے؟ اس کے لیے کوئی حقوق، کوئی حدود جو ہے اخلاقی، یہ کہاں رہ جائیں گی جب حیوانیت کی سطح پر آ گیا؟ آج انسان ذہناً اس سطح پر گر چکا ہے کہ اپنے آپ کو صرف یہی کچھ جانتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. تو میں نے دو باتیں بتائیں، تم مخلوق ہو اس میں کوئی شک نہیں، نمبر دو، لیکن تم عام مخلوق نہیں ہو، بلکہ کلائمیکس ہو پوری کریشن کا جو بھی اب تک کی ہے، اس کے اندر تو اختلاف نہیں ہو سکتا. آگے وہ دقیق مسائل ہیں کہ آئندہ کوئی کریشن ہے یا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. جو بھی اس وقت ہے جس سے ہمارا سروکار ہے، اس میں یہ مسجود ملائک ہے، ملائکہ کو اس کے سامنے جھکوایا گیا ہے. یہ جو ہے یہ اللہ تعالی کی تخلیق میں جو خاص الفاظ استعمال ہوئے انسان کی تخلیق کے بارے میں، خلقتہو بیدیا، میں نے اس آدم کی تخلیق اپنے دونوں ہاتھوں سے کی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ انسان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہے، ورنہ یہ کہ اللہ کے ہاتھ کوئی اس کمہار کے ہاتھ کے مانند نہ سمجھیے کہ جو کوئی گھڑا بنا رہا ہے یا مرتبان بنا رہا ہے، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، یا یہ کہ وہ بڑھئی کے جس نے کرسی بنا دی ہے لکڑی سے، وہ نہیں. اس کے ہاتھ کیا، اس کی قدرت، اس کی تمام اللہ تعالی نے اپنے جو کمالات تھے انہیں منعقد کیا ہے اس انسان کے اندر، اس کا ایک عکس ہے جو انسان کے وجود کے اندر موجود ہے. بہرحال تیسری بات، اس انسان کا ایک حصہ جو اس کا جسد ہے حیوانی جسد وہ خاکی ہے، وہ سفلی ہے، وہ اس عالم خلق سے متعلق ہے، وہ زمین سے ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت، اس کی روح وہ امر رب ہے جسے تم سمجھ ہی نہیں سکتے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تمہیں علم کا بہت تھوڑا حصہ ملا ہے، اپنے علم کی رسائی کی حدود کو پہچان لو. تم روح کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، اس لیے کہ یہ تو امر رب ہے، اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. جس طرح ذات باری تعالیٰ تمہارے وہم سے اے بروز وہم و قیل و قال و من، اسی طریقے سے حقیقت روح تمہارے وہم اور قیل و قال سے بہت ماورا ہے. لیکن ایک بات یقین کے ساتھ جان لو کہ تم محض حیوان نہیں ہو، اگرچہ تمہارے اندر ایک حیوان کامل موجود ہے، حیوان کامل ہے، اس کو پیٹ لگا ہوا ہے، جیسے ہر گدے کو اور گھوڑے کو پیٹ لگا ہوا ہے، اسے کھانے کو چاہیے، اس کے لیے پروکریشن اور بقائے نسل کے لیے جنسی جذبہ ہے جو اس میں رکھا گیا ہے، اسے بھی آرام چاہیے، اسے نیند چاہیے، اسے کوئی جھونپڑا چاہیے، کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے، یہ سارے لوازم وہ ہے کہ جو حیوانات کے ہیں، حیوان کامل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی روح جو ہے وہ ہے اصل شے، اس کی اصل حقیقت وہ ہے، اور وہ اتنی اعلیٰ اور عرفا ہے، وہی تو ہے جس کی وجہ سے مسجود بنا ہے. یہ حیوان انسان مسجود نہیں ہے. دو مرتبہ قرآن مجید میں یہ آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا تھا، اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں اس کا تسویہ، اس کو برابر کر لوں، ہر طرح سے نوک پلک سوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. وہ روح میں سے پھونکا جانا جو ہے وہ سبب ہے سجدے کا، نہ کہ یہ جسد حیوانی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہے اس کے وجود کے دو پہلو، دو حصے، دو اس کے اجزاء ہیں. اب کیسے جڑے ہوئے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، وہ ہماری سمجھ سے بھی بالاتر ہوگی، اور اس وقت وہ میری گفتگو کا حصہ اگر بن گیا تو بات دور چلی جائے گی. تیسری حقیقت یہ ہے کہ تم صرف حیوان نہیں ہو. مولانا شیخ سعدی کا میں نے آپ کو شعر بارہا سنایا ہے، میرے کتابچے میں بھی، عظمت سوم نامی کتابچے میں ان حقائق پر میں نے کچھ گفتگو کی ہے، اور میں نے اس میں وہ شعر بھی کوٹ کیا ہے کہ آدمی زیادہ طرفہ ماجونست، ایک ماجون مرکب ہے، از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، اس میں حیوان بھی ہے اور فرشتہ بھی ہے، اس لیے کہ فرشتہ بھی نور الاصل ہے، نوری ہے، اور روح بھی نوری ہے. اس کی روح جو ہے وہ نوری الاصل ہے، وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، لیکن یہ کہ اس کا جسد جو ہے وہ حیوانی ہے، وہ خاکی ہے، وہ زمین سے آیا ہے. یہ دوسری بات ہوئی تمہاری حقیقت کے بارے میں. اب یہ کہ زندگی کا سفر کیا ہے، اس میں بھی جو اصل حقیقت ہے، اس میں سے پہلی بات جو میں عرض کروں گا وہ ذرا خفی ہے، وہ خفی انداز میں قرآن میں آئی ہے، وہ انہی لوگوں کے لیے ہے جن کا ایک ذہنی جو سطح ہے وہ بلند تر ہو. اور ایک ہے جلی حقیقت اور عظیم ترین حقیقت جو ہر شخص کے جاننے کی ہے، اس کو قرآن نے اپنے ہر صفحے پر اس کو بڑے عنوان جلی کے ساتھ بیان کیا ہے. تو ان دونوں چیزوں میں یہ فرق تو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج چونکہ وہ پورا فلسفہ جو ہے اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں جو انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوا ہے، تو یہ جان لیجئے کہ ہماری تخلیق اولین جو ہوئی تھی وہ عالم ارواح میں ہوئی تھی. ہم نہیں کہہ سکتے وہ کروڑوں سال پہلے ہوئی، وہ ہزاروں سال پہلے ہوئی، اسے ہم کبھی کبھی اسے روز ازل کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی اس کا آغاز ہے. روح بھی مخلوق ہے، لیکن یہ تخلیق جب ہوئی تھی اور تمام انسانوں کی بیک وقت ہوئی تھی، تمام ارواح انسانیہ، اور یہی وہ مرحلہ تھا جبکہ ہم سے اللہ نے ایک عہد لیا تھا، الستو بربکم قالوا بلا. یہ قرآن مجید میں سورہ آراف میں تفصیل کے ساتھ واقعہ مذکور ہے. یہ صرف استعارہ نہیں ہے، یہ سملی نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے. تمام ارواح انسانیہ بغیر جسد کے مجرد ارواح موجود تھی، اور اس وقت یہ عہد کیا تھا تمام انسانوں نے اللہ سے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں، تو ہمارا خالق مالک رب آقا، ہم تیرے بندے تیری مخلوق. الگ تو بے قالو بلا، اس کے بعد ہم پر ایک نیند تاری کر دی گئی ان ارواح پر، کوئی کولڈ سٹوریج ہے جس میں وہ سٹور کر دی گئی. اس کو قرآن موت اول سے تعبیر کرتا ہے. ربنا امت تنسنتین واہی تنسنتین، پروردگار تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا اور دو مرتبہ زندہ کیا. یہ جہنم کے لوگ فریاد کریں گے تو پروردگار ایک تیسری مرتبہ اور صحیح، جب دو مرتبہ ہو چکا تو ہمیں ایک دفعہ یہاں سے نکال. فہل الی خروج من سبیل، یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو اتنے مراحل سے تو نے گزارا، دو زندگیوں سے گزار چکا اور دو موتوں سے گزار چکا، اب ایک اور زندگی ہمیں عطا فرما دے. وہ فرمایا ہے کہ اس وقت پہلی موت سے وہ ارواح جو ہے اب وہ اس عالم مادی میں جو حیوان انسان کا سلسلہ چل رہا ہے توالد و تناسل سے، حضرت آدم کی ذریت پھیل رہی ہے چل رہی ہے، کوئی بھی رحم مادر میں جب بچہ انسان کا تیار ہوتا ہے تو حضور کی ایک حدیث متفق علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا حاصل یہ ہے کہ تمہاری تخلیق جو ہے بطن مادر میں 40 دن نطفے کی شکل میں ہوتی ہے، 40 دن علقہ، 40 دن مضغہ، 120 دن کے بعد اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے اور اس میں روح پھونکتا ہے. میرا جب وہ جسد تیار ہوا تھا تو پھر میری وہ روح جو تھی وہ اس کے ساتھ لا کر ملحق کی گئی ہے. اب اس دنیا میں ہم ہیں اس روح اور جسد کے مرکب کی حیثیت سے، اور جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ولادت سے لے کر موت تک. یہ تو ہر شخص جانتا ہے انسانی زندگی ہے. معلوم ہوا یہ تمہاری زندگی جو ہے اس دنیا کی زندگی، حیات دنیاوی، وہ اس طریقے سے ہے کہ تمہاری اصل روح، تمہارا اصل وجود جو ازلی ہے، ازلی اس معنی میں، معاذ اللہ، اللہ کے لیے میں نے جیسا کہ عرض کیا ہم یہ لفظ ازل کا بھی استعمال نہیں کر سکتے، وہ جو روز ازل تھا جبکہ ہم سے عہد الست لیا گیا، اس وقت سے ہمارا وجود ہے. میں تھا، آپ میں سے ہر ہر شخص موجود تھا، ہر انسان جو دنیا میں آخری لمحے میں آئے گا وہ بھی موجود تھا، اور ہم سب نے عہد کیا تھا. پھر ہم سو گئے تھے، کسی کولڈ اسٹوریج میں ڈال دیے گئے تھے، پہلی موت سے اسے تعبیر کیا گیا ہے. پھر ہم نے آنکھ کھولی ہے، وہ جو غالب نے کہا ہے تازہ وارے دانے بساتے ہوائے دل، یہ جو بھی اب آ رہا ہے یہاں پہ، جو پرانے ہیں وورن آؤٹ باڈیز وہ جا رہی ہیں اور وہ مٹی میں مل کر مٹی ہو رہی ہیں، اور نئے وجود جو ہے ان کے ساتھ ان کی روحیں مل کر، یہ جو ہمارا سپین آف لائف ہے وہ ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے، ایک گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، بچہ پیدا ہوا اور مر گیا، وہ 100 برس کا بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک سپین آف لائف ہے، یہ حیات دنیاوی ہے، یہ کل زندگی نہیں ہے. تم اسی کو سمجھ بیٹھے ہو زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویدہ پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. تم نے کیا سمجھا زندگی کو؟ یہ اشرف المخلوقات، یہ جسے اللہ نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، یہ وہ جو مسجود ملائک ہے، اس کا وجود صرف یہ نہیں ہے یہ 20 30 40 50 60 برس، ان میں سے بھی پہلا حصہ بھی غیر شعوری کا، بڑھاپا آ گیا تو پھر غیر شعوری، پھر انسان جو ہے اس کے قواعد ذہنی بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ درمیان میں 30 40 سال ملتے ہیں انسان کو، 50 سال مل جائیں گے زیادہ سے زیادہ، کہ جس میں وہ کام کرتا ہے، جو اس کی شعوری زندگی ہے، جس میں وہ برابر ہر چیز اندر سیدھا داری جو کچھ اندر ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، اپنی کریٹو ایکٹیویٹی کے ذریعے سے اپنے وجود کا ظاہر اظہار کرتا ہے، وہ کتنا وقت ہے؟ تو یہی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس موت کے بعد ہوگا کیا؟ تمہارا جو خاکی حصہ تھا وہ خاک کو جائے گا، اور جو تمہارا وہ علوی حصہ ہے جو بلند سے آیا ہے وہ وہیں لوٹ جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم وہاں سے آئے ہیں وہیں چلے جائیں گے. یہ جو دوسرا ہے اب زندگی کا حصہ، اس کو قرآن نے ہر صفحے پر بیان کیا، اس کو ہم کہتے ہیں آخرہ. اس کے دو ادوار ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں عالم برزخ، ادھر آنکھ بند ہوئی عالم برزخ شروع ہو گیا، یوم القیامہ تک. اب کچھ ایسے انسان بھی ہوں گے جنہیں مرے ہوئے 5000 برس ہو چکے، ایسے انسان بھی پیدا ہوں گے جو پیدا ہی ہوں گے اس زمانے میں جبکہ قیامت قائم ہوگی، اور وہ آخر وہ لوگ ہوں گے جن پر کہ وہ زلزلہ جو ہے قیامت کا زلزلہ وہ واقع ہوگا. لیکن یہ کہ معلوم ہوا کہ پہلوں کا عالم برزخ طویل تر ہوگا ان آخری لوگوں کی نسبت سے، لیکن یہ عالم برزخ ہے. اس کے بعد ایک دن آئے گا، وہ یوم القیامہ ہے. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ،
تمام انسانوں کو ایک نیا جسد دیا جائے گا، نیا جسم دیا جائے گا، اصل سے وہی روح ہوگی، تسلسل وہی ہوگا، اور اس کے ساتھ اب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے محاسبے کے لیے، کیا کر کے لائے، کیا بنا کر لائے، پانچ باتوں کا پورا پورا حساب دو. لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، جب تک پانچ باتوں کا حساب نہیں لے لیا جائے گا کسی ابن آدم کا قدم اس کٹہرے سے ہل نہیں سکے گا. جواب دو پورا. عن عمر ہی فی ما افناہ، میں نے تمہیں 30 برس دی عمر، یا 60 برس دی، یا 100 برس دی، کس چیز میں گلائی، کہاں لگائی، کہاں فنا کی؟ صرف حیوانیت ہی میں لگا کے فنا کر دی، یا کچھ انسانیت کی بھی تعمیر کی، اپنی خودی کو بھی بنایا؟ وان شباب ہی فی مابلا، اب دیکھیے عمر کے لیے افنا، شباب کے لیے ابلا، ابلا یبلی کہتے ہیں پرانا کر دینا کسی چیز کو. تو یہاں پر فرمایا کہ شباب کا دور خاص طور پر کس چیز میں، کہاں وہ گزرا، وہ امنگوں کا دور، ولولوں کا دور، قوتوں کا دور، توانائیوں کا دور، حرارت کا دور، حرکت کا دور، وہ کا اثر کیا جو گویا کہ اس حیات دنیاوی کا اصل حاصل ہے. وہاں مال ہی، اور وہ مال جو اس دنیاوی زندگی کی ضرورت ہے. سورہ نساء کے پہلے رکوع میں فرمایا ہے مال کیا ہے، یہ ہمارے لیے ذریعہ قیام ہے اس دنیا میں، یہ کوئی فی نفسہ ہی بری شے نہیں ہے، اس سے دل کا لگا لینا برا ہے، یہ برا نہیں ہے. وہاں فرمایا کہ یہ مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، ان مال ہی کہاں سے، من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا تھا، جائز سے ناجائز سے، حلال سے حرام سے، فی مان فقہ، خرچ کہاں کیا تھا. اور تیسری چیز، بلکہ یوں کہیے کہ آخری چیز، پانچویں چیز، وہ اما عملا فی ما علم، جو علم حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا، لاؤ حساب دو. یہ ہے یوم الحساب، یہ ہے یوم القیامہ، اسی کو قرآن یوم الآخر بھی کہتا ہے. یہ تمام اصطلاحات ہیں، حقیقت کو ایک کو سمجھیے. اس کے بعد فیصلے ہوں گے، وہ فیصلے عدل سے ہوں گے، انصاف سے ہوں گے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے اس سے ماورا ہے، لیکن عدل بنیادی شے ہے، عدل جو ہے اس کو باطل کرنے والی کوئی شے نہیں ہوگی. جس کو اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانا چاہے اسی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اجازت دے دے گا کہ وہ اس کے لیے شفاعت کرے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال کوئی شفاعت بھی اللہ کے عدل کو باطل نہیں کرے گی، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل دینے والی نہیں ہوگی. یہ ہے وہ عقیدہ، اس کو ذہن میں رکھیے. اس کے لیے لفظ عقیدہ میں استعمال کر رہا ہوں، وہ ذرا تفصیلی مباحث ہیں. اس کے بعد فیصلے ہوں گے، جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے، اور پھر وہ ابدی زندگی ہے انسان کی. انہا لجنت ابدا او لنار ابدا. اس پورے کو جمع کیجئے تو یہ دوسرا بنیادی ایمان ہے، ایمان بالآخرہ. اس کے لیے بھی ایک لفظ، ایمان باللہ کے لیے ایک لفظ تھا توحید، اس کے لیے بھی ایک لفظ ہے، اس کے لیے اصطلاح ہے معاد، لوٹ جانا، لوٹنے کی جگہ. اور امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، فلسفہ دین پر، بہرحال وہ بہت ایک اہم تصنیف ہے. اس کا نام ہے مبدا و معاد، مبدا ابتدا کی جگہ اور معاد لوٹ جانے کی جگہ. یہ حقائق جو میں نے عرض کیا کہ یہ حقیقت تو سب کے سامنے ہے، اس زندگی کو تو سب جانتے ہیں، یہ تو ابو جہل بھی جانتا تھا، پیدائش سے لے کر موت کون بھی جانتا، خدا کا انکار کرنے والا بھی جانتا ہے کہ زندگی تو ہے، موت کو بھی مانتے ہیں، پیدائش کو بھی مانتے ہیں. ہاں اس سے پہلے کا ایک مبدا ہے اور اس کے بعد کا ایک معاد ہے. یہ ہے وہ چیزیں کہ جو انسان جانے تو حقیقت سامنے آئی، تب اسے زندگی کی ابتدا اور انتہا کا علم ہوا، تب اسے اپنے سفر زندگی کی ابتدا، آغاز اور انتہا یا انجام کا علم حاصل ہوا. یہ علم مبدا و معاد ہے جس پر کہ حضرت مجدد کا وہ رسالہ ہے. اور میں نے اپنے کتابچے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت نامی کتابچہ ہے میرا، میں انٹروڈیوس کرا رہا ہوں اپنے ان کتابچوں کو کہ ان موضوعات سے مزید دلچسپی ہو رہی ہو تو پڑھیے ان کو، اور وہ ثقیل ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میری اس گفتگو کے بعد اس کو پڑھیں گے تو آپ کو آسان لگے گا. وہ پھر بات سمجھ میں آ جائے گی. اس میں میں نے دو شعر نقل کیے. فار ایک شعر کہا کسی نے، اگر نہ مبدا کا علم ہو نہ معاد کا علم ہو تو انسان کا حال اس دنیا میں اس مسافر کا سا ہے. پہلے سادہ مثال سے سمجھ لیجئے، آپ لاہور میں آباد ہیں، بیوی بچے لاہور میں ہیں، گھر لاہور میں، کراچی آپ کسی کام سے جا رہے ہیں چار دن چھ دن آٹھ دن کے لیے، آپ ٹرین میں بیٹھ گئے، ٹھیک ہے یہاں تک، راستے میں حادثہ ہو گیا اور کوئی ٹرنک گرا اوپر سے آپ کے سر پر، اور اس شوق سے آپ کی یادداشت جاتی رہی جاتی ہے، لاس آف میموری، اب کچھ یاد نہیں، میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے، میرے کوئی مکان بھی ہے نہیں ہے، بیوی بچے ہیں ہیں نہیں ہیں، کہاں ہے، میں کہاں جا رہا تھا، ٹرین میں تو ہوں، جا کہاں رہا تھا، کیا کام کرنا تھا، کتنے دن کا تھا، کہاں قیام کا میں نے پروگرام پر، کچھ پتا. یہ حال ذرا تصور کیجئے اس کا، کیا بیتے گی آپ پر اگر یہ ہو جائے. بس یہ نظر آ رہا ہے کہ گاڑی ہے، ڈبا ہے، 150 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑے تھوڑے وقفے سے گاڑی رکتی ہے، کچھ لوگ اتر جاتے ہیں، کچھ لوگ سوار ہو جاتے ہیں، باقی رواں دواں ہے، اس کے سوا تو کچھ نہیں. میں کون، کہاں سے چلا، گھر کہاں، بیوی کہاں، بچے کہاں ہیں بھی کہ نہیں، پھر یہ کہ کوئی سفر کا منزل ہے، کہاں جا رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں. بس یہ ہے جو نظر آ رہا ہے. اس کو ایک شاعر نے، شاعر کہتے ہیں صاحب شعور انسان کو، شاعر کا اصل معنی یہ نہیں ہے، ایک بالقوا شاعر ہوتے ہیں، چاہے شعر نہ کہتے ہیں وہ شاعر ہوتے ہیں، شعور ان کے اندر ہے، صاحب شعور وہ ہے اصل شاعر. تو شاعر نے جو کہہ دے وہ بالفعل بھی شاعر ہو گیا، جو موضوع کر کے اچھے انداز میں اپنے اس شعور کو بیان کر سکے وہ بالفعل ہے، جو نہیں کر رہا وہ بالقوا شاعر. تو ایک بالفعل شاعر نے کہا، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، فلسفے میں اس کو کہتے ہیں ایگنوسٹسزم، لا ادریہ، کچھ پتہ نہیں، سکیپٹسزم، ارتیابیت، شکوک و شبہات، کچھ پتہ نہیں، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. اس کا منطقی نتیجہ کیا رہا، یہ وہم کہ ہم ہیں تو یہ بھی کیا معلوم، یہ بھی ذہن یہ پتا نہیں، یہ بھی کوئی وجود ہے کہ نہیں ہے، ہے تو کیا ہے، کچھ پتا نہیں. اور فلسفہ یہی لے کر جاتا ہے، میں نے جو آج فلسفے کی ڈیفینیشن بیان کی کہ فلسفہ کہتے ہیں صرف منطق کے اوپر جب دار و مدار آپ کریں گے تو وہ پیور فلسفی ہے، اور پیور فلسفی کی منزل یہی ہے، سکیپٹسزم یا ایگنوسٹسزم، یا ارتیابیت اور یا لا ادریت، کچھ نہیں معلوم. کہ نفسم کہ قسمت سن والے شاید بحکمت ہی مارا، کچھ نہیں پتا چل سکتا، اس بچی کو کوئی حل کر ہی نہیں سکتا. یہ ہے فلسفے کی معراج، اس کی انتہا. وہ جو لوگ کہیں پہنچے ہیں در حقیقت وہ سیجز میں سے ہیں جو کچھ پہنچے ہیں، خالص فلسفہ تو یہی رہ جاتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. تو اس شعر کو، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں تو یہ بھی کیا مانیں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہ ہے در حقیقت وہ کیفیت کے جس سے انسان دوچار ہوتا ہے اگر مبدا اور معاد کا علم نہ ہو. فرق صرف یہ ہے گاڑی کا ڈبا چھوٹا ہوتا ہے، اس میں کوئی دلچسپی کا زیادہ سامان نہیں ہوتا، یہ ذرا بڑا ڈبا ہے. جہاز جو ہوتا ہے سمندری وہ ذرا بڑا ہوتا ہے، اس میں بال روم بھی ہے، اس میں فلاں بھی ہے، ٹی وی لاؤنج بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، کھیلنے کا میدان بھی ہے، تو وہاں اس کا احساس نہیں ہوگا آدمی کو زیادہ، ریل کے ڈبے میں زیادہ ہوگا اگر لاس آف میموری ہو گئی ہو، لیکن وہاں نہیں ہوگا جہاں دلچسپی کے سامان ہے. آنکھ تو اس کی ہے، وہ دیکھ تو سکتا ہے، ٹی وی تو دیکھ سکتا ہے، کھیل سکتا ہے. اسی طرح یہ بہت بڑا ڈبا ہے، اس میں کھلونے ہیں، ہم کھیل رہے ہیں، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا. اکثر و بیشتر لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ یہاں اللہ نے بڑی زینت اور زیب اور آرائش رکھ دی ہے. سورہ کہف نے اسی لیے فرمایا، جاننا ما علی الارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے اس زمین کو زیبائش آرائش سے آراستہ پہراستہ کر دیا ہے، لگے رہے لوگ مگن رہے، تبھی تو امتحان ہوگا کہ کون اسی میں گم ہو گیا اور کس نے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے مالک کو پہچانا اور مبدا و معاد کا علم جو ہے اس کو حاصل کیا اور اپنی منزل کو جانا، یہی تو امتحان ہے. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں،
ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے. اس دنیا کے اندر اگر دلچسپی نہ ہوتی, اس میں اگر یہ آرائش اور زیبائش نہ ہوتی, اس میں یہ کشش نہ ہوتی, تو پھر تو ہر ایک اللہ ہی سے لو لگاتا, اس میں کائے کو پڑتا. اس کے اندر یہ انا جالنا مال الرد زینت اللہ نبل وحم احسن و عملا, یہ ہے در حقیقت اس کا حاصل. کہ اب یہ جو حیات دنیاوی ہے یہ در حقیقت ایک امتحانی وقفہ ہے. لنبل وحم خلق الموت والحیات لنبل وحم ایہم احسن و عملا انا جالنا مال الرد زینت اللہ لنبل وحم ایہم احسن و عملا, یہ ایک امتحانی وقفہ ہے. جیسے تم تین گھنٹے بیٹھتے ہو امتحان میں, یہاں تیس برس بیٹھ گئے, فرق کیا ہے؟ ایک گھنٹے کا اور برس کا ایک کوانٹیٹیٹو ڈفرنس ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. تین گھنٹے کا ایک امتحان ہے, اس کے بعد آتا ہے اسٹاپ دی پین, اسٹاپ رائٹنگ, ختم کرو لکھنا, وقت ختم ہو گیا. وہی وقت ختم آئے گا جب آ جائے گا فرشتہ, اور اس وقت آپ گڑ گڑائیں گے بھی اگر, تو اب وہ دروازہ بند ہو چکا. اب تو اسٹاپ رائٹنگ, جو کرنا تھا اپنے نامہ اعمال میں جو تم نے لکھنا تھا لکھ چکے, اب تو تمہارے لیے وہ دوسرا عالم شروع ہو گیا ہے. اب عالم برزخ ہے, پھر عالم قیامہ ہے, عالم آخرہ ہے, اب اس کی طرف جانا ہے. ان الی ربک, اللہ تعالی ہی کی طرف, الی یومئذ المساق, اب تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور دھکیلے دیے جانا ہے اللہ کی طرف, اپنے رب کی طرف. تو یہ ہے, اس کو سمجھیے کہ اب کس آخرت کے ان کے بعد دنیا کی زندگی, حیات دنیا بھی ایک امتحانی وقفہ ہے. اب تیسرا جو مشکل ترین حصہ ہے اس موضوع کا, وہ تیسرا ایمان کا جو اہم عنوان ہے, ایمان بالرسالہ ہے, رسالت نبوت پر ایمان. اس کا بھی منطقی ربط آپ سمجھ لیجئے. یہ جو امتحان کا لفظ میں نے ایڈ کیا ہے, یہاں سے بات سمجھ میں آئے گی. اور اس کو اگر پڑھنا ہو تو وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت نامی کتاب کا جو ہے وہ تین میرے مقالات پر مشتمل ہے. پہلا مقالہ اس میں پڑھیے کہ نبوت کا بنیادی مقصد کیا ہے. دیکھیے لفظ امتحان سے آغاز کیجئے تو ایک بڑی سادہ سی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. امتحان لیا جاتا ہے کچھ سکھا کر, آزمایا جاتا ہے کچھ دے کر. دو چیزیں منطقی طور پر یا بدیہی طور پر, منطق نہیں بدیہی طور پر ثابت ہے. امتحان کا کوئی مطلب ہی نہیں جب آپ نے کچھ سکھایا نہیں, آزمائش کا کوئی مطلب ہی نہیں جب ہمیں کچھ دیا ہی نہیں. میں مثال دیا کرتا ہوں, آپ ایک بچے کو 10 روپے کا نوٹ دے کر آزماتے ہیں, یہ کیا کرتا ہے؟ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے اس کا رجحان کیا ہے. آیا یہ فوراً اڑا دیتا ہے یا حفاظت سے رکھتا ہے؟ آیا یہ کوئی کتاب خریدتا ہے یا کوئی کھلونا خریدتا ہے؟ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا اس کی استعداد کیا ہے, اس کی صلاحیت کیا ہے, اس کا رجحان کیا ہے, میدان تباہ کیا ہے. تو آپ نے کچھ دیا تو آزمایا, کچھ سکھایا, آپ نے پانچویں جماعت کو 1 سال تک پڑھایا تو اس کا امتحان لیا. یہ بنیادی سوال ہے جس کا تعلق نبوت سے. وہ امتحان جو ہونا ہے, جو ہو رہا ہے, جس میں ہم ہیں, یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے. وہ جو محشر ہے وہ تو ریزلٹ ڈکلیئر ہوگا, وہ امتحان کا دن نہیں ہے. امتحان تو یہ ہے جس میں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں. یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے. پیش کر غافل اگر عمل کوئی, اگر دفتر میں ہے, اگر ہے کوئی عمل تو لاؤ, یہ ہے وقت. وہ تو امتحان کا نتیجہ نکلے گا, کون فیل کون پاس. ذالک یوم التغابن, وہ تو ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے, فیل اور پاس کا اعلان ہوگا. یہ جو امتحان ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلا, جو انبیاء سے, قرآن سے, کتابوں سے, نبیوں سے, رسولوں سے معلوم ہوا, اس کی پہلی بنیاد تو وہی حواس ہیں جو دیے گئے. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا, ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں, تو ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا. سماعت اور بصارت پہلی چیز ہے جو آپ کو دی گئی. اس کے بعد عقل دی گئی, یہ ایک کمپیوٹر لے کر آیا ہر شخص. سماعت اور بصارت سے جو سینس ڈیٹا جسے آپ کہتے ہیں, جو معلومات حاصل ہو, ان کی ضرب تقسیم کے لیے یہاں پر موجود ہے ایک مشین، نتیجہ نکالو. میں نے مثال دی تھی کہ دھواں دیکھا اور آپ نے رائے یہ قائم کی کہ آگ لگی ہوئی ہے، یہ کہاں سے رائے قائم ہوئی؟ دیکھی تو دھواں ہے. یہ اس کمپیوٹر کا جواب ہے. نمبر تین، تمہارے اندر نیکی اور بدی کا شعور رکھا ہے. فالحمہا فجورہا وتقواہا، تمہیں یہ بتائے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ نیکی ہے یہ بدی. یو نو اٹ بائی ویری نیچر کہ یہ نیکی ہے یہ بدی. سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے. وعدہ خلافی کرنا برائی ہے، وعدہ پورا کرنا چاہیے. والدین کی خدمت کرنا یہ نیکی ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا یہ برائی ہے. پڑوسی کے خیال رکھنا نیکی ہے، اور پڑوسی کو تکلیف میں ڈالنا، ایذا پہنچانا بدی ہے. کون نہیں جانتا؟ ہیومن نیچر جانتی ہے. اسی لیے قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں نیکی اور بدی کے لیے، معروف اور منکر، معروف جانی پہچانی سے اور منکر غیر معروف سے، طبیعت انسانی جو ہے اس کو پسند نہیں کرتی. کوئی برائی کر بھی رہا ہوتا ہے تو بھی وہ جانتا ہے کہ یہ برائی ہے. اس کے اندر سے کوئی شے ملامت کر رہی ہوتی ہے، کوئی اور باہر سے ملامت کرنے والا ہو یا نہ ہو، جس کو آپ کانشنس کہتے ہیں، جسے آپ ضمیر کہتے ہیں، وہ آپ کے اندر ہے. جس کی قسم کھائی گئی قرآن میں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، وہ نفس اللوامہ ہمارے اندر ہے. تو نیکی اور بدی کا شعور بخشا. یہ چیزیں تو وہ ہیں جو قرآن نے بطرز جلی بیان کی ہیں، بطرز خفی کچھ اور بھی بیان کیا ہے. اس روح انسانی کے اندر جس کا مسکن قلب ہے، اللہ نے اپنی محبت ولیت کی. یہ ساری چیزیں دے کر تمہیں بھیجا ہے. محبت ہی محبت نہیں، معرفت بھی ولیت کی. اسی کے لیے ہم لفظ کہتے ہیں فطرت. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ فطرت ہے. انسان کے اندر بالقوہ معرفت رب موجود ہے، انسان کے اندر بالقوہ محبت رب موجود ہے. اپنے خالق کی پہچان کیوں؟ اس لیے کہ ازل میں، وہ یوم ازل، وہ عہد الست، وہ روح نے جو عہد کیا تھا، وہ روح تو جانتی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ تم نے اپنی روح کو دفن کر کے رکھ دیا ہو اپنے اس مقبرے کے اندر. یہ جسد حیوانی تمہارا، یہ چلتا پھرتا مقبرہ بن گیا ہو اور اس کے اندر وہ روح دفن ہو چکی ہو، یہ بات دوسری ہے. اگر وہ روح جو ہے اس میں کوئی جان ہے، کوئی رمق ہے، کوئی حرارت ہے، تو اس میں معرفت رب بھی ہے اور عشق الہی بھی موجود. مولانا روم نے تو اپنی مثنوی شروع کی اس سے، بشنواز نئے جو حکایت میں کنت، بس جدائی ہا شکایت میں کنت. یہی تو ہے اندر، انسان کے اندر ہے وہ سب کچھ. یہ چیزیں دے کر بھیجا، نتیجہ کیا نکلا؟ ہر شخص مسئول ہے، ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے، اکاؤنٹیبل ہے، ان چیزوں کی بنیاد پر جو میں نے عرض کیا. کوئی نبی نہ آتا، کوئی رسول نہ آتا، کوئی کتاب نازل نہ ہوتی، تب بھی انسان مسئول ہے، ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے، اکاؤنٹیبل. یہاں اس مسئلے کو حل کر لیجیے جو بعض ذرات کے ذہنوں میں اشکالہ لا جایا کرتا ہے. جس انسان تک کسی نبی کی دعوت پہنچی ہی نہ ہو، اس کا معاشرہ کس بنیاد پر ہوگا؟ یہ بنیادیں تو ہیں پانچ، میں نے گنوا دی. یہ پانچ بنیادیں موجود، حواس موجود. دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف طویت، دیکھتے کیوں نہیں؟ پھر عقل بھی ہے، الذین یعقلون لقوم یعقلون افلا تعقلون، یہ ہم نے عقل کائے کے لیے دی ہے، استعمال کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم نے نیکی اور بدی کا شعور بخشا ہے. فالحمہا فجورہا وتقواہا ونفس وما سواہا فالحمہا فجورہا وتقواہا. پھر ہم نے روح کے اندر اپنی معرفت بھی رکھی، اپنی محبت بھی رکھی. کوئی نبی نہ آئے، کوئی رسول نہ ہو، کوئی کتاب نہ آتی، ہر انسان جواب دے تھا. یہ صرف اس امتحان کو آسان کرنے کے لیے اور اللہ کی طرف سے حجت کا اتمام کرنے کے لیے ہے کہ اس نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا ہے. یہ تسہیل ہے، یہ ایگزامینیشن میڈ ایزی ہے تاکہ آسان ہو جائے. اگر کوئی شخص کائنات کے حقائق پر نگاہ نہیں کر سکتا، اگر کوئی شخص اپنے من کے اندر نہیں جھانک سکتا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اس کے معنی کیا ہیں؟ من سے مراد یہاں روح ہے، اس روح کے اندر جو معرفت رب اور عشق الہی یا محبت رب موجود ہے، وہی تو سراغ زندگی ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ تمام چیزیں جن لوگوں میں اتنی استعداد نہ ہو، نبیوں کو دیکھیں، نبیوں کی دعوت کو دیکھیں، ان کی پکار کو سنیں، وحی کی آواز پر لبیک کہیں، اس قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں کس طرح یستمعون القول، پوری توجہ سے سنیں. لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شهید. یا تو اپنا ہی دل بیدار ہے، اور یا پھر یہ کہ کم سے کم بات تو سنے توجہ کے ساتھ، اللہ کے کلام کو تو سنے. اب اس کا سلسلہ کیا ہے؟ میں نے دو باتیں عرض کر دوں. نمبر ایک، یہ تفہیل ہے، اسی لیے نبوت کو رحمت کہا گیا، رحمت ہے یہ. اور جب نبوت اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئی تو یہ رحمت بھی اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور رحمت للعالمین قرار پائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آسانی پیدا کی گئی ہے، تمہارے لیے کٹھن امتحان آسان کر دیا گیا. لہذا نبوت و رسالت کا مقصد تسہیل ہے، اس امتحان کی، اس کو آسان بنانا ہے، اسی لیے اس کو رحمت کہا گیا. نمبر دو، اتمام حجت. نبی کے بعد تو پھر نہ کہہ سکے کوئی انسان کے کوئی عذر ہے میرے پاس، کوئی لا علمی کا عذر نہ رہے. جب حق اس طرح مبہن کر دیا جائے، اس طرح روزے روشن کی طرح واشگاف کر دیا جائے، پھر کوئی عذر نہیں رہے گا. اس بات کو فرمایا گیا سورہ نساء میں چھٹے پارے کے آغاز میں، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ہم نے رسولوں کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر، کوئی حجت، کوئی بہانہ بنانے کے لیے نہ رہ جائے قیامت کے دن کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا، انہیں بتا دیا گیا. اب اس کا سلسلہ کیا ہے، اس کے اجزاء کیا ہے، اس کو جان لیجئے. اس کا اصل جو معاملہ ہے وہ وحی ہے. وحی کا لانے والا اللہ سے انسانوں تک فرشتہ ہے، اور فرشتوں میں جو نوری مخلوق ہے، جو ان کے سر خین ہے، جن کی بڑی اونچی شان ہے فرشتوں میں، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم آمین. یہ الفاظ اللہ نے استعمال کیا حضرت جبرائیل کے لیے، ذرا اندازہ کیجئے ان کی عظمت کا. فرشتوں میں عظیم ترین فرشتہ، اس کو اللہ نے ذریعہ بنایا اس وحی کو بھیجنے کا. وہ وحی اللہ نے اپنے برگزیدہ انسانوں پر، چنے ہوئے انسان جنہیں خاص طور پر تیار کرتا رہا ہے اللہ تعالی، کرتا ہے نہیں کہتا، اس لیے کہ سلسلہ بند ہو چکا. اس لیے احتیاطاً میں ٹینس جو ہے اس ورب کا وہ بدل دیا کرتا ہوں، غیر محتاط ہوتا تو اس کے اندر وہ ہے ہی چلتا یونیورسل ٹروتھ کی حیثیت سے، لیکن احتیاط کا تقاضا ہے کہ کرتا رہا ہے، کرتا رہا تھا. ان کے لیے یہ جان لیجئے، مستناتوں کا لے نفسی. حضرت موسیٰ سے فرمایا گیا ہے، اے موسیٰ ہم نے تمہیں خاص اپنے لیے تیار کیا ہے، اس لیے کہ اتنا بڑا مشن، وحی الہی کا محبت بننا، یہ کوئی آسان کام نہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. محبت وحی بننا آسان نہیں، ہم نے تمہیں تیار کیا ہے. یہ تیاری جو ہے اس کی تفصیل علیحدہ ہے. وہ بندے جو ابتدا سے معصوم رکھے جاتے ہیں، جو پیدائشی معصوم تھے، جن سے کبھی کسی برائی کا ظہور کا امکان ہی نہیں تھا، ایک غیبی ہاتھ جن کی حفاظت کرتا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مرتبہ میرے دل میں خیال آیا، کچھ مجلسیں منعقد ہوا کرتی تھی اور وہاں پر شاعر جو ہیں اور اپنی بےہودہ جو قصیدے پڑھا کرتے تھے، فوش گوئی ہوتی تھی. حضور نے کہا کہ لڑکپن کے زمانے میں ابتدا ہوگا، ٹین ایجرز ایج کی بات ہوگی، ابتدا جو ہے یہ، اس میں کہیں حضور کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ میں بھی جاؤں اس محفل میں. دو مرتبہ ایسا ہوا، لیکن دونوں مرتبہ ایسا ہوا کہ ابھی میں کہیں راستے میں ہی ہوتا تھا، نیند کا غلبہ ہوتا تھا کہ میں ذرا بیٹھتا تھا سستانے کے لیے، اور نیند آتی تھی اور صبح ہو جاتی. جانے نہیں دیا کسی نے، کوئی غیبی ہاتھ تھا، کدھر جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ نہیں، یہ حفاظت ہے، یہ معصومیت ہے، تم محبت وہی بننے والے ہو، تمہیں تو لوگوں کے لیے آئیڈیل بنانا ہے، اسوہ بنانا ہے. لقد کان فی رسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لہذا وہ ہاتھ حفاظت کرتا رہا، اس نے اس کی تزئین و آرائش کی، تمام اخلاق حسنہ سے مزین کیے گئے، وہ انسانیت کی بلندی پر فائز کیے گئے، اور پھر محبت وہی بنائے گئے. یوں ہی نہیں، ایسے ہی نہیں کہ کسی کو راہ چلتے پکڑ لیا گیا ہو. اس کے لیے جو دلیل ہے وہ قرآن میں، حضرت موسیٰ کے خطاب میں جو الفاظ آئے ہیں، وَاسْتَنَاصَرْتُكَ لِنَفْسِي. اے موسیٰ، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم یہاں آگ لینے آئے تھے؟ تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی آ گئے ہو؟ تم یہاں آئے ہو عَلَىٰ قَدْرِ یا موسیٰ، قَجَّئْتَ عَلَىٰ قَدْرِ یا موسیٰ، یہاں آئے ہو، ایک تقدیر تمہیں لے کر آئی ہے، ہمارا فیصلہ لے کر آیا ہے، اور ہم نے تمہیں بنایا ہے، تیار کیا ہے، تمہاری سیرت کو سنوارا ہے، تمہاری شخصیت کو سنوارا ہے. اب اس پوری گفتگو کو اور 100 گنا سے ضرب دے لیجئے، تو معاملہ ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو سید المرسلین ہے. تو اس بات کو جان لیجئے، ان کو چن کر، وہ جو نوری فرشتہ ہے، نور نبی پر، نور نبی سے مراد روح نبی، اس روح نبی پر وہ القا کرتا رہا ہے وحی کا، نزول ہوتا رہا ہے وحی کا، ان کانوں کے ذریعے سے نہیں. انہ نزلہ علی قلبک، براہ راست قلب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم، نزول وہاں ہوا ہے. وحی آنکھوں سے، آنکھوں سے بھی فرشتہ دکھا دیا اللہ نے 2 مرتبہ محمد الرسول اللہ کو. اکثر و بیشتر فرشتہ آتا تھا انسانی شکل میں، اور انسانی شکل میں آ کر جو بات وہ لے کر آیا، جو ان کانوں سے سنی گئی، وہ وحی نہیں ہے، وہ حدیث میں ملے گی آپ کو. وحی قرآنی جو ہے وہ براہ راست قلب محمدی پر نازل ہوئی ہے. انہ نزلہ علی قلبک، اور قلب محمدی مسکن ہے روح محمدی کا، اور روح محمدی ہی کا نام نور محمدی ہے. لفظی بحث میں نہ پڑیے، باقی یہ کہ اگر اس طریقے سے حقیقت کو سمجھ لیں گے تو بہت سے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے. یہ پیغام ہے جو آیا، اور نبیوں کو اللہ تعالی مامور کرتا رہا. جو پیغام ہمارا آیا ہے اسے پہنچاؤ بلا کم و کاسٹ، چاہے مخالفت ہو، چاہے شیطان تمہارے راستے میں رکاوٹیں ڈالے، چاہے استہزاء ہو، تمسخر ہو، مذاق اڑایا جائے، چاہے پتھراؤ ہو، گالیاں دی جائیں، چاہے پھانسیوں کے پھندے لٹکا دیے جائیں، تمہیں یہ پیغام پہنچانا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. نمبر 2، صرف یہ پیغام نہیں پہنچا دینا، اس کا عملی نمونہ پیش کر کے دکھانا ہے، تب حجت قائم ہوگی، ورنہ حجت نہیں، صرف قول حجت نہیں جب تک کہ عمل کی شہادت موجود نہ ہو. یہ کرو، اور میں خود کر کے دکھا رہا ہوں. شادی بیاہ کرو اور پھر حق پر قائم رہو، اور میں نے یہ کر کے دکھایا ہے. ان نکاح ہو من سنتی، لیکن میرا نکاح وہ نکاح نہیں ہے کہ تمہیں راہ حق سے مجھے یہ ذرا بھی ادھر سے ادھر کر سکے. میری 9 بیویاں موجود رہی ہیں، لیکن بندگی رب میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوا. یہ کر کے دکھاؤ، اور میں نے کر کے دکھایا ہے، یہ ہے اصل میں. اور میں جب کہتا ہوں کہ تم دین کو غالب کرو تو میں نے کر کے دکھایا ہے. میں اگر کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قربانیاں دو تو میں نے دے کے دکھائی. میرے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے، مجھ پر پتھراؤ نہیں ہوا، کیا مجھ پر یوم احد اور یوم طائف نہیں پیتے، کیا 3 سال کی میری محصوری نہیں ہوئی، کیا وہ فاتح نہیں آئے کہ جو بلکتے ہوئے بچے تھے بنی ہاشم کے، ان کو کچھ نہیں تھا دینے کے لیے. کبھی ایسا بھی وقت آیا ہے کہ سوکھے چمڑے ابال کر ان کا پانی حلق میں ٹپکایا گیا؟ کیا یہ مرحلہ مجھ پر اور میرے اعزاء و اقارب پر نہیں آیا؟ یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے تو کہہ رہا ہوں کہ کرو. وہ دین غالب کر کے دکھایا، قائم کر کے دکھایا، اس کا نمونہ دکھایا ہے، تب کہہ رہا ہوں کہ اب اسے قائم کرو. یہ قولی اور عملی شہادت پیش کر دینا، یہ ہے اتمام حجت. اب کیا عذر ہے تمہارے پاس؟ کوئی بہانہ ہے؟ ڈیمونسٹریشن بھی ہو گئی، بات بھی پہنچا دی گئی، عملی اس کا ایک مشاہدہ بھی کرا دیا گیا، اب کوئی حجت نہیں. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. اللہ زبردست ہے، جیسے چاہے معاملہ کرے، لیکن حکیم بھی ہے. اس نے امتحان جو انسانی زندگی کے اندر رکھا ہے اس کے لیے یہ اصول رکھے ہیں. وہ اصول کیا؟ بنیادی طور پر انسان ذمہ دار ہے اپنی ان فیکلٹیز کی بنیاد پر جو لے کر اس دنیا میں آیا ہے. میں نے پانچ گنوائیاں یاد رکھیے گا، اور اس کے بعد اس پر اتمام حجت ہوا اور امتحان آسان کر دیا گیا سلسلہ نبوت و رسالت کے ذریعے. اس سلسلہ نبوت و رسالت کی اب کڑیاں گن لیجئے، چونکہ اس کا بنیاد ہے وہی، لہذا پہلے اس میں ملائکہ پر ایمان لازم آ جائے گا. ملائکہ پر ایمان نہ ہو تو پھر وہی کا کیا معاملہ ہے؟ کون لایا؟ کیسے آئی؟ اس دور کی بڑی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی جو ہے وہ ایمان بالملائکہ کی اہمیت کو کم کرنا یا اس کا انکار کر دینا ہے. میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ہوا ہے یہ اس دور میں. ایک شعر آپ کو سنا دوں، جبریل امی قرآن با پیغام امی خاہم، ہمیں گفتار معشوق قرآن کے مندارم. مجھے کسی جبریل وبریل کا لایا ہوا قرآن نہیں چاہیے، میں تو اس قرآن کو اپنے معشوق کا کلام سمجھتا ہوں. اب معشوق کون ہے؟ اللہ بھی ہو سکتا ہے اور محمد بھی ہو سکتے ہیں. زومانیین ہے یہ کلام، جسے آپ زومانی کہہ دیتے ہیں، لیکن بہرحال مصرع اول میں جبریل کی نفی ہو گئی. یہ بہت بڑی گمراہی ہے. تو پہلا ایمان بالرسالت میں پہلی کڑی ایمان بالملائکہ، دوسری کڑی ایمان بالنبوت و رسالت، تیسری کڑی یعنی وحی کے ریسیپینٹ کون ہے، محبت کون ہے، کن پر وحی نازل ہوئی، لانے والا فرشتہ ہے، آیا ہے انسانوں پر، لیکن وہ انسان، وہ عام انسانوں پر قیاس نہ کیجئے، انسان تھے لیکن وہ انسان جن کو دست قدرت نے خود تیار کیا، بنایا، نوک پلک سواری، جن کی پیدائش ہی سے حفاظت کی گئی. پھر اب ان وحی کا ریکارڈ وہ ہے کتابیں. تو ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل اور ایمان بالکتب، یہ تین اس کے اجزاء ہو جائیں گے. ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے. اب آپ ان الفاظ، کیونکہ جو ذیلی عنوان میں نے عرض کیا تھا اس کا آج وقت نہیں رہا ہے، وہ تو پھر اب کل اگلے جمعے کا جو حصہ ہے اس میں اس کو شامل کرنا پڑے گا، لیکن یہ کہ الحمدللہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جو آج میں بیان کرنا چاہتا تھا ایک ترتیب کے ساتھ وہ بات سامنے آ گئی ہے. اور اگر آپ اس کو غور سے سنیں، بار بار سنیں، اس پر تدبر کریں، دو کتاب کے جن کا میں نے ذکر کیا ہے اس کو اس ہفتے میں مطالعہ کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی آگے کے لیے جو ہے وہ ذہن پھر تیار ہو جائے گا، اور پھر آگے جو ہے آپ سبق کو، یہ اسباق کا سلسلہ سمجھ لیجئے، اس کو آپ زیادہ صحیح طریقے پر ذہن نشین کر سکیں گے. لیکن میں نے جو سورہ بقرہ کی ابتدا سے انتہا سے اور وقت سے، یہ تین جگہ میں نے آج آپ کے لیے رکھی. سب سے پہلے ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. درمیان میں آیت بر میں کیا الفاظ آئے؟ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. میری آج کی گفتگو میں جو ترتیب تھی وہ در حقیقت ان الفاظ کے حوالے سے واضح ہو گئی. ولکن البر من آمن باللہ، ایمان باللہ یا توحید، والیوم الآخر، ایمان بالآخرہ یا معاد، والکتاب والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور ملائکہ جو کتابیں لے کر آئے اور وہ انبیاء جن پر وہ کتابیں نازل کی گئیں. یہ در حقیقت تینوں کو بریکٹ کیجئے تو یہ ایمان بالرسالت. اسی کو ایک اور بڑے اچھوتے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی. کتاب جو نازل ہوتی ہے نبی پر تو سب سے پہلا ایمان لانے والا کون ہے؟ خود نبی جس پر وہ کتاب نازل ہوئی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کہ جو نازل کیا گیا ان پر ان کے رب کی جانب سے، اور ایمان لائے تمام اہل ایمان وہ کون ہے؟ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. اب یہ مختلف جگہوں پر، یہ میں نے تو کل بیان کیا نا آپ کے سامنے، قرآن کا جیسے اسلوب ہے وہ سیاق و سباق کے اعتبار سے، کہیں کوئی اجزاء آ جائیں گے، کہیں کوئی اجزاء آ جائیں گے، کہیں کوئی ترتیب ہوگی. بعض چیزیں جو ہے جو میں نے عرض کیا وہ بطرز جلی ہیں، بعض بطرز خفی ہیں، اور یہ اسلوب اگر اختیار نہ کیا جائے تو یہ ہدل للناس نہ بنتی. اس میں بڑے سے بڑی حکیم اور دانا اور فلسفی کے لیے بھی ہدایت ہے اور ایک عامی انسان کے لیے بھی ہدایت ہے. اس کا فطری اسلوب اسی اعتبار سے ہے. یہ ہے ایمانیات. اب حدیث کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ مختلف احادیث میں بھی آئے ہیں یہ الفاظ. ہمارے ہاں ایک ایمان مجمل کے الفاظ ہے، ایک ایمان مفصل کے. ایمان مجمل کے الفاظ یاد ہوں گے آپ کو، مجھے جو یاد ہے اللہ کا شکر ہے کہ بچپن میں آغاز ہوا تھا، بالکل آغاز میں مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی تعلیم الاسلام کے وہ رسالے جو ہیں وہ ہمیں پڑھا دیے گئے تھے. وہ بچپن کا نقش آج بھی النقش فی الحجر جو ہے، جیسے کہ پتھر کے اندر ہو جاتا نقش موجود. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. بڑا رحم آتا ہے ان بچوں پر، وہ آج نوجوان ہی نہیں اندھیرے ہو چکے ہیں، جنہیں بچپن میں یہ چیزیں نہیں سکھائی گئیں، ان کی محرومی، جس کی ذمہ داری ان کے والدین پر آئے گی. یہ جو عیسائیوں کے احمد دیدار صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، جو لوگ بھی گئے ہیں انہوں نے سنی ہیں، واقعہ یہ ہے یہ کنڈر گارٹن کے سکول اور یہ انداز اور یہ کرسچن مشنریز کے سکول، انہوں نے جو کچھ پڑھایا اور جو کچھ بنایا. ایک کرسچن پادری کا یہ دعویٰ جو ہے، بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ جب ان سے کسی نے کہا تھا استحضان کہ آپ نے اتنے ارب روپے آپ نے خرچ کیے، ہندوستان میں عیسائی کتنے بنائے، انہوں نے کہا عیسائی چاہے ہم نے کم بنائے ہو لیکن مسلمان بھی نہیں چھوڑے. کہاں رہ گیا وہ ایمان؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. عیسائی بنے کم لیکن اسلام کی جڑیں اور ایمان کی جڑیں تو کھد گئیں. تو ایک تو ہے وہ ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور دوسرے ہے ایمان مفصل. یہ الفاظ حدیث جبرائیل سے ماخوذ ہیں، جبکہ اب اس کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے. حدیث جبرائیل کی اہمیت اور اس کا پورا کانٹیکسٹ، الفاظ کیا ہے ایمان مفصل کے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ہے ایمان مفصل. میں نے آج ایک حصہ رہ گیا گفتگو کا، باقی میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ کہ موضوع کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ اس کا حق کسی نہ کسی درجے میں ادا ہو گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.